لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پچھلے ہمارے سبھی میں نے جس میں سبق کی فضیلت بیان کروائی گئی اور اس مناسبت سے صبر کا بیان شروع ہوا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ ہمارے اردو محاورے میں تو صبر صرف صبر کے چھوٹے سے پہلو کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر جزا سزا کرنے کے بجائے اللہ جل جلالہ کے فیصلے پر انسان راضی ہو، لیکن شریعت کی اصطلاح میں صبر کا لفظ بہت عام ہے اور وسیع معنی رکھتا ہے، اور اسی سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ صبر کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک صبر الافتات، دوسرے صبر عن الباقیت اور تیسرے صبر عن المصیبت. صبر الافتات کے معنی یہ ہے کہ انسان اللہ جل جلالہ کے احکام کی اطاعت پر اپنے نفس کو آمادہ اور مجبور کرے، چاہے کتنی تکلیف کیوں نہ ہو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں اپنے آپ کو باندھے. اور صبر و باقیت یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے ہاں نفس کا کتنا بڑا تقاضا ہو رہا ہو، انسان اس تقاضے کو پامال کرتے ہوئے اللہ کی معصیت سے، نافرمانی سے، گناہ سے بچے. اور صبر مصیبت، مصیبت یہ ہے کہ کوئی تکلیف پہنچی، کوئی مصیبت پیش آئی، کوئی پریشانی پیش آئی، اس پر اللہ کے لجلالہ کے فیصلے میں کوئی شکایت دل میں نہ لائے بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے. ان میں سے دو پہلی قسموں کا بیان پچھلے جمعہ میں الحمدللہ قدر تفصیل کے ساتھ ہوا، یعنی صبر عن الطاعات اور صبر عن المعصیت، جن کا حاصل یہ تھا دونوں قسموں کا کو اگر ایک جگہ جمع کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے احکام کی پابندی پر اپنے آپ کو باندھنا اور اپنے نفس کے تقاضوں کو اللہ کے احکام سے آگے پامال کرنا، چاہے وہ کسی عبادت کی انجام دہی کے لیے ہو یا کسی گناہ سے بچنے کے لیے. تو دونوں قسمیں گویا ایک ہی بات کے دو مختلف رخ ہیں کہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے خواہشات نفس کو انسان پوچھ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں اپنے آپ کو باندھے اور نفسانی خواہشات کے تقاضوں سے بچے. یہ ہے صبر الافتات اور صبر عن المعصیت. اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ دونوں کا طریقہ ہے مشق اور ہمت اور عزم کا اجتماع کہ آدمی یہ طے کر لے کہ میں اللہ کی رضا کے خلاف اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا, چاہے دل پر کتنے آرے چل جائیں, آرزوؤں کا خون ہو جائے, خواہشیں پامال ہو جائیں, لیکن اللہ جل جلالہ کے حکم کے خلاف نہیں کروں, اس کا عزم کریں. یہ ہے سب اللہ پاک اور معافیہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے سب کو عطا کرتا ہوں. تیسری قسم جس کا براہ راست ذکر اس حدیث میں ہے جو میں نے کل شروع کی تھی, اس کا آج وقت ضرورت بیان کرنا پیش نظر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق بیان کی توفیق عطا فرمائے. وہ ہے سب علی مصیبت, کہ کوئی مصیبت پیش آ جائے خدا نہ خواستہ, کوئی تکلیف ہو جائے, کوئی پریشانی لاحق ہو جائے, تو اس پر صبر کرنا. یہ بھی بڑی اہم قسم ہے اور اس کے اوپر بھی وہ سارے وعدے جو پچھلے ہفتے آپ کو سنائے تھے کہ بے حساب اجر کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ اس کے اوپر آگے آ رہا ہے. اور اسی سلسلے کی وہ ابھی دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ تازہ ہو جائے. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے, مومن بندہ, تو دو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مقرر, وہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار, آپ کا بلا بندہ بیمار ہو گیا ہے. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا جا کر دیکھو تو بیماری کی حالت میں وہ بندے اس بندے کا طرز عمل کیا ہے, کیا کرتا ہے. اگر وہ بیماری کی حالت میں صبر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر کا طالب ہوتا ہے, ثواب کا طالب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا ہے, تو وہ جا کر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار, وہ آپ کا بندہ بیمار تھا لیکن بیماری کی حالت میں اسے صبر سے کام لیا, آپ کا ثواب کا طلبگار ہے, آپ کی رحمت کا امیدوار ہے. تو باری تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے کہ میں تمہیں اپنا گواہ بناتا ہوں کہ جب وہ صبر کر رہا ہے میرا بندہ, تو اگر میں اس کو دنیا کے اندر زندگی عطا کروں گا, بیماری اس کی دور کروں گا, تو اس بیماری دور کرنے کے حالت میں اس طرح کروں گا کہ اس کو ایسا خون دوں گا جو اس سے پہلے خون سے بہتر ہوگا. بیماری سے پہلے جو خون تھا, بیماری کے بعد اس سے بہتر خون عطا کروں گا, اور ایسا گوشت دوں گا جو اس سے پہلے گوشت سے بہتر ہوگا, اور اس کے گناہ معاف کروں گا. پہلے سے بہتر خون اور گوشت ادا کروں گا اور اس کے گناہ معاف کر دوں گا. اور اگر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسی مرض میں اس کی روح قبض کرنی ہے اور اپنے پاس بلانا ہے, تو اس حالت میں بلاؤں گا کہ اس کو سیدھا جنت میں داخل کروں. اور اگر وہ بندہ جزا سزا کرتا ہے, گھبراہٹ کا مظاہرہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا ٹھکرا کرتا ہے, تو اس صورت میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو صحت دی اور اس کا مرض دور کیا, تو اس حالت میں دور کروں گا کہ اس کے جسم پر جو پہلے گوشت تھا اس سے بہتر گوشت عطا کروں گا, اور پہلے جو اس کے جسم میں خون تھا اس سے بہتر خون عطا کروں گا, اور اس کو اس کے گناہ کے بدلے میں, بے صبری کے بدلے میں اس کو سزا بھی دوں گا. اور اگر اسی بے صبری کی حالت میں میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کو اپنے پاس بلانا ہے اور اس کی روح قبض کرنی ہے, تو اس کو الحمد للہ جہنم میں داخل کروں. یہ ہے وہ حدیث جو پچھلے ہفتے آپ کے سامنے پڑی تھی اور جس کا ترجمہ اس وقت تازہ کرنے کے لیے دوبارہ آپ کے سامنے عرض کیا. تو اس میں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تیسری قسم کا بیان کر اور اس کی فضیلت بیان فرمائی اور اس صبر کے چھوڑنے کے اوپر جو وعید ہے وہ کھول کھول کر احساس کرنا. یہ تیسری قسم یہی ہے کہ کوئی تکلیف پہنچے کسی بھی قسم کی, بیماری ہو, آزاری ہو, پریشانی ہو, اپنے کسی عزیز کی بیماری ہو, اپنے کسی عزیز کے کی موت کا مسئلہ ہو, کوئی بھی پریشانی انسان کو لائق ہو تو اس پریشانی کی حالت میں انسان صبر کرے. ابھی صبر کا مطلب سمجھنے کی ضرورت, یہ صبر کیا, کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کے معنی یہ ہے کہ انسان اس پر تکلیف کا اظہار نہ کرے, روئے نہیں, آنسو نہ بہائے, اور اگر کبھی آنسو نکل گئے یا رونا آ گیا یا تکلیف کا اظہار ہو گیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بے صبری ہوئی. یہ بات نہیں. آپ نے ابھی دیکھا کہ صبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا, واجب کیا, اور بے صبری کو گناہ قرار دیا. اتنا برا قرار دیا کہ یہ کہا کہ اس کا خون بدل دوں گا, برا خون دوں گا, برا گوشت دوں گا, اور اللہ بتائے آخرت میں جہنم میں داخل کروں گا. تو صبر کرنا فرض اور بے صبر حرام, موجب جہنم. اور خود سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ایسے کام کو بندے کے ذمے فرض نہیں فرماتے جو اس کے اختیار سے باہر, اس کی قدرت سے باہر. اللہ تعالیٰ نے یہ قصور بیان فرما دیا قرآن شریف میں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کا انسان کو مکلف کرتے ہیں, پابند کرتے ہیں جو اس کے وسعت میں ہو. جو وسعت سے باہر ہے, طاقت سے باہر ہے, وہ کبھی فرض نہیں ہوتا. اس واسطے اگر فرض کرو کسی تکلیف کے موقع پر, کسی صدمے کے موقع پر غیر اختیاری طور سے انسان کو رونا آ جائے, آنسو نکل جائے, آواز بھی نکل جائے اور تکلیف کا اظہار بھی ہو جائے تو یہ بے صبری نہیں, اس کے اوپر بے صبری سے گناہ کا اطلاق نہیں ہوتا. بے صبری کیا ہے؟ بے صبری یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا شکوا کرے کہ میں رہ گیا تھا اس تکلیف کے واسطے, میرے اوپر یہ مصیبت کیوں مسلط کی گئی, میں کون سی خطا میں پکڑا گیا, میں یہ اعتراض, یہ شکوا کہ میں میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا, یہ ہے میرا حقیقت بے صبری. جیسے بتا اوقات لوگ کہتے ہیں کوئی تکلیف آ گئی تو کہتے ہیں پتہ نہیں کس گناہ میں پکڑ لیے. کیا مطلب کہ ذہن میں یہ بات ہے کہ گویا ہم تو گناہ سے پاک تھے, معصوم تھے اور اس بات کے مستحق تھے کہ ہمیں دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی بہترین ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے, لیکن پتہ نہیں اللہ نے کس گناہ میں پکڑ لیے. یا مثلاً کسی کا انتقال ہو گیا تو اس قسم کے جملے بار مرتبہ زبان پر آتے ہیں کہ بھائی بڑی بے وقت موت آئی ہے, الحمد للہ بے وقت موت آ گئی, یعنی اس کا مناسب وقت نہیں تھا مرنے کا. مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو وقت منتخب فرمایا اس پر اعتراض ہے کہ آپ نے صحیح وقت منتخب نہیں کیا, اس کو اپنے پاس بلا رہے ہیں. ہم جو منتخب کرتے وہ صحیح ہوتا, آپ تو منتخب ہی نہ فرماتے کبھی. اگر آپ کے ہاتھ میں دیا جاتا تو آپ تو کبھی موت کو منتخب کرتے ہی نہ, لیکن یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمد للہ بے وقت, یہ بڑا خطرناک الحمد للہ کا جملہ ہے جو کثرت سے لوگوں کی زبان سے آ جاتا ہے, بے وقت موت, بے وقت موت. ارے کوئی کام اس دنیا میں بے وقت نہیں ہوتا, ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی مشیت, اس کا فیصلہ ہے, وہی بہتر جانتے ہیں کہ کس چیز کا کون سا وقت مقرر ہے. کوئی کام بے وقت نہیں الحمد للہ. یہ جملہ غیر اختیاری امور کے اندر یہ بات کہ بے وقت یہ کام ہو گیا یہ بے صبری کی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر شکوا کرنے کی بات ہے، کبھی ایسا جملہ زبان پر ڈالنا چاہیے. یا آدمی کے دل میں یہ ہو کہ تکلیف کے اظہار میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس تکلیف کے اظہار کے اندر جب اعتراض ہو جائے، ارے ابھی آپ میرے ساتھ بھی یہ کام کرنا تھا، مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا گیا، اور لوگ پھر رہے ہیں بڑے مزے آ رہے ہیں اور آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں، میرے ساتھ یہ بات معاملہ ہو رہا تھا. بنگلہ میں لوگ مشہور ہے جملہ بہت کہتا بھائی نہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا، اور دنیا کے اندر کوئی ہوتا اس کے ساتھ ہو جاتا میرے ساتھ کیوں ہوا. یہ ہے اعتراض، یہ ہے شکوا، یہ ہے بے صبری. ارے حاضر اللہ رہے ہیں. تو جب تک انسان کے دل میں یہ اعتراض اور یہ شکوا نہ ہو، وہ کہے کہ یا اللہ فیصلہ تو آپ ہی کا بڑھا، مشیت آپ ہی کی بڑھا، آپ بہتر جانتے ہیں کس کام میں حکمت ہے کس کام میں حکمت نہیں ہے، باقی میں کمزور بندہ ہوں، اس واقعے سے مجھے تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، رونا آ رہا ہے، یا اللہ اس بات سے رو رہا ہوں، لیکن فیصلہ آپ ہی کا بڑھا، فیصلہ آپ ہی کا درست. یہ ہے صبر، اس کا نام صبر. تو ہاں دل جل رہا ہو، دل میں شعلے اٹھ رہے ہوں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اس کے باوجود انسان اپنے اللہ کے فیصلے پر راضی رہے تو فیصلہ آپ کا درست ہے. یہ ہے صبر جو حضور آپ کا نبی کریم سرور دعا رسول نے کر کے دکھایا. کیا بیٹے کا انتقال ہوا، حضرت ابراہیم حضرت اللہ کے ساتھ آتے، بیٹے کا انتقال ہوا تو ہاتھ میں گود میں اٹھا کر اور فرمایا کہ اتنا بفراق کا یا ابراہیم المحزونون، اے ابراہیم تمہاری جدائی پر ہم بہت غم دیں، غم کا اظہار فرمائے، لیکن ساتھ ساتھ دل میں یہ بات پوری طرح جمی ہوئی کہ اے اللہ فیصلہ ابھی تو ہے، آپ نے جو آپ کی مسیحت کا جو فیصلہ ہے وہ برحق ہے اور ہم اس کے آگے طرح یقین کم کریں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی تھی، ان کے بچے تھے نامولود، بہت کم سن بچے بیمار تھے، بیمار بہت زیادہ ہو گئے، یہاں تک کہ بالکل جان لبوں پر آ گئی. تو اس وقت حضرت زینب نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ رسول اللہ یہ بچہ جو ہے یہ بہت بیمار ہے اور اس کو آ کر آپ دیکھ لیجیے. سرکار کو عالم سے لاکن کر دیجیے، دیکھا تو بچے کے اوپر نظر کی کیسے تاریخ ہوئی اور اس کی روح بڑا پرواز کر رہی تھی. سرکار کو عالم سلاسن نے اس بچے کو گود میں اٹھا لیا اور گود میں اٹھا کر جو اس کی کیفیت دیکھی کہ نظر کی کیفیت ہے، دنیا سے جا رہا ہے اور بڑا زواسا ہے، تو اس کی موت کا تصور کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا اس کو دیکھ. تو آپ نے ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی روکے، یعنی آپ نے تو تلقین یہ فرمائی ہے کہ صبر کرنا چاہیے مصیبت کے اوپر اور آپ رو رہے ہیں، آپ بھی روتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے بھائی یہ تو وہ رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کروائی، جب اس کا کوئی عزیز اس کا کوئی پیارا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس پر اظہار غم کرے، اس پر اظہار افسوس کرے، اس کے لیے روئے. یہ سب رحمت کا تقاضا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بے صبری میں داخل ہے. ہاں بے صبری کیا ہے؟ فرمایا بے صبری یہ ہے کہ آدمی گریبان پھاڑے، ماتم کرے، نوحہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ، یہ ہے بے صبری. البتہ غیر اختیاری طور پر رونا آ رہا ہے تو وہ صبر کے منافق ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اگر کوئی آدمی رو رہا ہے گھر والے اس سے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہو رہا ہے, ناجائز کام ہو رہا ہے. تم سمجھ لو میں غیر اختیاری طور سے رونے سے کوئی گناہ نہیں. ہاں گناہ اس میں ہے کہ رونے کے لیے باقاعدہ مصنوعی طریقے اختیار کیے جائیں. ماتم ہو رہا ہے, سینا پیٹا جا رہا ہے, گریبان پھاڑے جا رہے ہیں, بال روکے جا رہے ہیں اور اس کے باقاعدہ اہتمام کر کے ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ جن کو رونا نہیں آ رہا وہ بھی روئے. یہ نوحہ, یہ ہے حرام, یہ ہے گناہ. یا اس رونے کی حالت میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا شکوا. لیکن اگر رو رہا ہے انسان اور ساتھ ساتھ کہہ دیا ہے کہ یا انا للہ و انا الیہ راجعون, جس کے معنی یہ ہے کہ ہم ہیں ملکیت اللہ کی, جو اس نے فیصلہ کیا وہ بڑا حق, اور اس کے اندر کسی اعتراض کے شکوے کی گنجائش ہے. یہ آدمی ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے, چاہے پھر رو بھی رہا ہو تو کوئی اس کے اوپر معاہدہ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کوئی پکڑ. اللہ تعالیٰ غیر اختیاری امور کے اوپر انسان کو نہیں پکڑا کرتا, بلکہ ہمارے حضرت سے یہ فرماتے تھے, ہمارے حضرت کا ذوق یہ تھا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے کہ اگر جتنا صدمہ زیادہ ہوگا اور جتنا رنج زیادہ ہوگا اتنا ہی صبر کا اجر و ثواب پڑے گا. ایک آدمی کو رنج ہوا ہی نہیں, صدمہ ہوا ہی نہیں, تو رنج اور صدمہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے کوئی خاص تکلیف پہنچی ہے, اور جب تکلیف نہیں پہنچی تو اجر بھی کم ہوا, کیونکہ اجر جو ہے وہ تکلیف کی مقدار سے بڑھتا ہے. تو جتنا صدمہ زیادہ ہوگا, جتنی تکلیف زیادہ ہوگی, جتنا افسوس زیادہ ہوگا, اتنا ہی اجر و ثواب میں اس سال کا اضافہ ہوگا. تو اگر ایک شخص اپنے اس صدمے سے مغلوب ہو کر رو رہا ہے لیکن رونے کے باوجود اللہ کے فیصلے پر راضی ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا امید ہے کہ وہ جو وعدے فرمائے گئے کہ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, صابرین کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے, وہ انشاءاللہ اس کا مرد ہو. بلکہ ہمارے حضرت ایک بڑے مزے کی بات فرمایا کرتے تھے, اب بڑی تسلی, اللہ تعالیٰ نے عجیب ہمارے فتح فرمایا تھا, فرماتے ہیں دیکھو قرآن شریف میں فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندو ہم تمہیں آزمائیں گے, کیا آزمائیں گے؟ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ, آزمائیں گے اس طرح کہ کبھی تمہارے اوپر کوئی خوف مسلط کر دیا دشمن کا, دہشت گردوں کا, دنیا کے فساد کا خوف تمہارے اوپر مسلط کر دیا, یہ آزمائش ہے ہماری طرف سے. کبھی آزمائیں گے بھوک کے ذریعے کہ تمہیں بھوک میں مبتلا کر دیا, پکڑو پاپا پیٹھا دیا. کبھی اس طرح آزمائیں گے کہ تمہارے مال میں کمی ہو گئی. کبھی اس طرح آزمائیں گے کہ تمہارے جانوں میں کمی ہو گئی. جانوں میں کمی ہو کس طرح ہو گئی؟ کہ یا تو بیماری آ گئی جان کے اندر کمی کرنے والی, یا اپنے جو اعضا احباب تھے, دوست احباب رشتہ دار تھے, ان کی تعداد بہت تھی, ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو ان کی تعداد میں کمی واقع ہو گئی. اور کبھی آزمائیں گے اس طرح کے تمہارے پیداوار میں کمی ہو گئی, کھیت کے اندر پیداوار جتنی ہوا کرتی تھی اتنی نہیں ہوئی. یہ سب ہمارے آزمائش کے مختلف عنوان ہیں, مختلف طریقے ہیں, ہم تمہیں آزمائیں. اب کیا ہوگا آزمانے کے بعد؟ کہنے وہ بس کے صابری, خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ان آزمائش کے مواقع پر صبر کرنے والے ہیں. صبر کیسے کرنے والے ہو؟ فرمایا الذین اذا اصابتکم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ یہ کہہ دیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے، ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. تو جب یہ کریں گے تو کہتے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، ان کے اوپر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں. واولئک هم المهتدون، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ. اس کی وقت تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سمجھنا تیار کر. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا کہ جب ان کو مصیبت پہنچے تو کیا کہے، قالوا، یعنی کہہ دے، کیا کہہ دے، انا للہ وانا الیہ راجعون. تو حضرت فرماتے اللہ نے جو بھی کہا کہ جب ان کو مصیبت پہنچے تو روئے نہیں، یہ نہیں کہا کہ جب ان کو مصیبت پہنچے تو وہ اس کے اوپر اظہار تکلیف نہ کریں یا اس کے اوپر اظہار افسوس نہ کریں، بلکہ یہ کہتے ہیں کتنا ہی دل میں صدمہ ہو رہا ہو، تکلیف پہنچ رہی ہو، دل جل رہا ہو، سونے اٹھ رہے ہو، لیکن اس حالت میں بھی زبان سے کہہ دے انا للہ وانا الیہ راجعون. تو کہتے ہیں جب زبان سے کہہ دیا انا للہ وانا الیہ راجعون تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ. وہ اولئک فرما سکے کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا صبر کو کہ چاہے دل میں کتنا ہی صدمہ ہو رہا ہو لیکن انسان کی زبان پر کوئی کلمہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے شکوے کرا ہو، اس کی وجہ یہ ہوگا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو اس واسطے یہ نہ سمجھو کہ تکلیف والا تکلیف والا اظہار ہو گیا تو بے صبری ہو گئی، کچھ نہیں. بے صبری ہوتی ہے اس وقت جب تک نہیں کرتی، ہم مومن کو اسے محفوظ رکھتا ہوں. تو خوب سمجھ لو یہ رونا، یہ آنسو، یہ اظہار تکلیف، یہ سب جو ہے اللہ تمہارا بتال آپ کو بلکہ باوقار پسند کہ بندہ ذرا سا تکلیف کا اظہار بھی کرے، یہ میرا طرف اگر بالکل نہ کرے تو وہ اس واسطے اعلیٰ مرتبہ نہیں کہ سنت کا طریقہ ہے. سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے کہ اظہار تکلیف سے کرے اور زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر راضی ہے. ہمارے اگر سچی علماء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی. یہ ایک بزرگ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک بزرگ تھے بڑے درجے کے صوفی اولیاء اللہ میں سے. ان کے پاس کسی کوئی شخص خبر لے کر آیا کہ جی آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب بیٹے کے انتقال کی خبر سنی تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی رنج کا اظہار کرتے یا آنسو نکلتے روتے، جواب دیتا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی میں شکر ادا کروں، الحمدللہ کوئی آنسو نہیں نکلا، کوئی صدمہ کا اظہار نہیں فرمایا. تو اس طرح یہ مقام کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اس طرح راضی کہ نہ صرف یہ کہ صدمے کا اظہار نہیں بلکہ استعمال اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی بے شمار ہیں، اتنی بے شمار ہیں جس کا کوئی ایسے حساب نہیں، اور حقیقت میں یہ مصیبت بھی ایک نعمت ہے، اس واسطے اس کے اوپر شکر ادا کیا الحمدللہ. لیکن دوسری طرف نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ نواسا گود میں ہے اور دنیا سے جا رہا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ رہا، اور بیٹا دنیا سے جا رہا ہے تو فرمایا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. تو بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ مقام جو ہے کہ بیٹے کے انتقال پر ذرا بھی صدمے کا اظہار نہیں کیا بلکہ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا الحمدللہ کہا، تو یہ مقام زیادہ بظاہر دیکھنے میں اونچا نظر آتا ہے کہ انسان صبر کے اس اونچے مقام پر پہنچ گیا کہ تکلیف کا بالکل اظہار نہیں، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کے شکر کا اظہار ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ کہ آپ تکلیف کا اظہار فرما رہے ہیں. تو ہمارے حضرت حکیم الحمد اللہ صلی نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اونچا مقام وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ صاحب یہ بزرگ جنہوں نے بیٹے کے انتقال پر غم کا اظہار کرنے کے بجائے الحمدللہ کہا، فرمایا کہ وہ فرشتے ہو تو ہو انسان نہیں ہو سکتا، کہ انسان کا کام وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. خاص طور پر یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حدیث ہماری بتا فرمایا کہ حضرت کو کہ ہر چیز کا حق اس کے مقام پر ادا فرما دیتے. فرمایا کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ یہ صوفیاء کرام جو اس کی طرف اس طرح کی باتیں منسوب ہیں یا ان سے صادر ہوئی وہ غلبہ حال کی حالت میں ان کے اوپر غلبہ تھا اس کیفیت کا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تعداد کا اتنا غلبہ کہ تکلیف کی بات کا احساس ہی نہیں. جب احساس نہیں تو اس کے اوپر سجدے لگا اظہار کرے. لیکن یہ غلبہ حال کا جو مقام ہوتا ہے یہ قابل تقلید نہیں ہوتا. اور حضرت اس کی مثال یوں دی کہ دیکھو ایک کا سب کا آپریشن ہونا ہے اور اس کی سب طرف ٹانگ کاٹی جانی ہے تو اس کو ڈاکٹر نے کر دیا بے ہوش, بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا اور اسی بے ہوشی کی حالت میں اس کی ٹانگ کاٹ دی. تو اس کو پتہ بھی نہیں لگا کہ میری ٹانگ کٹی ہے, کیا ہوا, نہ رونا نہ دھونا نہ تکلیف کا اظہار نہ کوئی پریشانی کا اظہار نہ کوئی خطرہ نہ رنج. اس واسطے تو بے ہوش ہے, پتہ ہی نہیں ہو کیا ہے. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں سر میں بے ہوشی کا انجیکشن نہیں لگواتا اور میرے سامنے کاٹو ٹانگ, جیسے کہ حضرت مفتی محمد انس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے, حضرت مفتی محمد انس صاحب رحمۃ اللہ جب ران کاٹنی تھی تو انہوں نے کہا کہ بے ہوشی کا انجیکشن نہ لگاؤ اور ویسے ہی کاٹو میرے سامنے. اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے اور ٹانگ کٹوائی, آری چلوائی باقاعدہ اس کے اوپر اپنے جیتے جاگتے ہوش کے حالت. تو وہ اگر جو آدمی اپنے ہوش کے اندر ٹانگ کٹوا رہا ہے اگر ساتھ ساتھ سستیاں بھی بھر رہا ہے اور تکلیف کا اظہار بھی کر رہا ہے, بچاؤ اس کا مقام اونچا ہے یا اس شخص کا جو بے ہوشی کی حالت میں کٹوا رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ کیا ہوا. ظاہر ہے کہ اس شخص کا مقام بلند و برتر ہے کہ جو اپنے جیتے جاگتے پاؤں کٹوا رہا ہے, چاہے اس کے ساتھ ساتھ آہیں بھی بھر رہا ہے بھی بھر رہا ہے اور تکلیف کا اظہار بھی کر رہا ہے, لیکن اس کی بہادری پر آفرین ہے بنسبت اس شخص کی بہادری سے کہ جس نے کہا مجھے انجیکشن لگا دو میں سوتا رہوں گا اس حالت میں جو کچھ کرنا ہے کر دوں گا. تو فرمایا کہ جو غلبہ حال کی حالت میں جو الحمدللہ کہا وہ ایسا ہے جیسے کہ بے ہوشی کی حالت میں ٹانگ کٹوا لی. اور جنہوں نے یہ کہا کہ اے ابراہیم ہم تمہارے فراق پر بڑے غمگین ہیں اور جنہوں نے اپنے نوازے کی موت کے اوپر آنسو جنہوں نے بہائے وہ کہا حقیقت وہ اس مقام کا ہے کہ باوجود تکلیف کے سر کے احساس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصیت پر راضی ہے, اللہ تعالیٰ کی وصیت پر رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں اور یہی بندگی کا اعلیٰ مقام. ارے بندگی تو یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچانا چاہ رہے تو اس تکلیف کا تھوڑا سا احساس ہو, اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادر بننا یہ کوئی, اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری کا اظہار کرنا یہ کوئی اعلیٰ مقام نہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے تو شکستگی, ماندگی, عاجزی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار, یہی بندگی کا تقاضا ہے. اللہ کے سامنے کیا بہادر بنتے ہیں, یہ آپ کو تکلیف جتنے ہی پہنچا ہے رو گے آپ سے آنسو نہیں بہے گا, تکلیف کا اظہار نہیں ہوگا. اس کے معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آدمی بہادری کا اظہار کر رہا ہے. ارے بہادر بننا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو آجزی شکستگی درماندگی اور اس کے سامنے بندگی کا اظہار ہے, یہی بندگی کا تقاضا ہے. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ بیمار تھے, دوسرے بزرگ ان کی عیادت کے لیے گئے تو پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے, تو الحمدللہ سب رشت کرتے رہے اور بیماری کے ادارے کی دعا نہیں کر رہے, بس اللہ یہ اللہ کا جو حکم ہے اسی پر کر رہا اس کا اس حالت میں. تو جب بزرگ عیادت کے لیے گئے تھے انہوں نے کہا بھائی جب تک یہ کرتے رہو گے شفا نہیں ہوگی, اگر شفا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو تھوڑا سا, اللہ یہ تکلیف ہو رہی ہے اپنی آگے سے دور کروا دی, یہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ. جب تک مانگو گے نہیں, جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکستگی کا اظہار نہیں کرو گے تو بہانے کا اظہار کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ. ہمارے بھائی سے مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے درجہ بلند فرمائے محمد ذکی کہتی تھا ہمارے سب سے بڑے بھائی نے شعر بہت اچھے کہتے تھے. تو ایک شعر انہوں نے یہی بات کہی ہے شعر کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں. وہ کہتے ہیں کہ اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں, اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں, توڑنا ہے حسن کا سنگار کیا. یہ جو ضبط غم انسان اتنا کرے کہ یہ کہے کہ اے اللہ تو جتنی بھی تکلیف مجھے دے دے روم نہ دیں. الحمدللہ یہ بہادری کا مظاہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. یہ توڑنا ہے حسن کا سنگار کیا. ارے بندگی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب غم دیا ہے تو غم بھی کرے انسان, لیکن اسی غم کے اوپر تو وعدہ کیا جا رہا ہے کہ جب غم ہو رہا ہو این غم کی حالت میں بھی ہمارے مسیحت پر راضی رہو, ہمارے پیسے پر راضی رہو, اور جب ہمارے پیسے پر راضی رہو گے تو پھر یہ وعدہ ہے کہ اولائک علیہم صلوات و سلام علیہم ورحمۃ اللہ اولائک ہم. تو کوئی تکلیف ہو, کوئی صدمہ ہو, کوئی پریشانی ہو, اس کے اندر بہادری ہے, بہادری بننا. الحمد للہ بہادری والے کو ایسے باروقات سبق دے دیے جاتے ہیں الحمد للہ کہ آدمی روم سے کھڑے ہو جائے. ایک بزرگ کے بارے میں اپنے والد ہماری سلسلہ کا سنا کہ ایسی غلب حال کی کیفیت میں زبان سے نکل گئی بات عربی کا شعر نکل گیا اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے کہ لئی چلی کی سوا کا حد سب کئی سماجی کا وقت دل الحمد للہ کہ اللہ مجھے آپ کے سوا کسی چیز میں حد نہیں, کسی چیز میں مجھے مزہ نہیں آتا سوائے آپ کے ذکر کے, آپ کی یاد کے. تو آپ مجھے جس طرح چاہیں آزما کے دیکھ لیجیے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنا جس طرح چاہے آزما کے دیکھ لیجیے غرب حال میں منہ سے نکل. کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کچھ نہیں بس پیشاب بند کر دیا, پیشاب بند ہو گیا. اب مسانا پیشاب سے بھرا ہوا ہے, درد ہے, تکلیف ہے اور پیشاب نہیں ہوتا. تو دکھایا یہ کیا کہ تم کہہ رہے تھے کہ مجھے آپ کے سوا کسی چیز میں حض نہیں. ارے تمہیں تو پیشاب میں حض ہے, گندگی میں حض ہے. اگر ہماری توفیق نہ ہو, اگر ہماری طرف سے نصرت نہ ہو, ہماری طرف سے مدد نہ ہو, تو تمہارے لیے تو ایک چیز میں حض ہے, ایک چیز سے تم محتاج ہو. تو کئی دن اس کیفیت میں رہے, تنوع ہوا کہ بڑی غلطی ہوئی, بڑی غصہ خانہ جملہ منہ سے نکل گیا. دعا کرتے تھے, استغفار کرتے تھے اور بچوں کو پڑھایا کرتے تھے. بچوں کو بلا کر کہتے تھے کہ بیٹا اپنے جھوٹے چچا کے واسطے دعا کرو. نیام لکھو مل کر اپنے جھوٹے چچا کے واسطے دعا کرو کہ بڑا بڑا جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ آپ نے جواب نہیں دیا. تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بہادری کا مظاہرہ نہیں, ہمیشہ
یہی بندگی کا سوال ہے. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے جب بھی کبھی حضور کے سامنے دو راستے آتے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہے, اختیار کرنا ہے, ایک مشکل اور ایک آسان, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسان والا راستہ کیا ہے, آسان راستہ کیا ہے, آسان کیا ہے, مشکل والے کو اس کی آسان ہے. حالانکہ سرکار دو عالم دراصل سے زیادہ عظیمت والا کون ہو سکتا ہے, لیکن اس کے بعد آسان کیوں کیا بناتے, اس واسطے کہ مشکل راستہ اختیار کرنے میں ایک طرح کے دعویٰ ہے اپنی بہادری کا کہ میں اس مشکل کو سر کروں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ دعوے والے نہیں چلا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو بندگی چلتی ہے, شکستگی چلتی ہے, اپنے فکر کا اعتراف چلتا ہے کہ اللہ میں تو کمزور ہوں, کمزوری کی وجہ سے میں تو یہ آسان راستہ اختیار کرتا ہوں, اور میں تو آپ کا بندہ ہوں اور آپ کی مدد چاہتا ہوں, آپ کی توفیق چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کبھی بہت جس نقص مولانا فرماتے ہیں جس شکستہ میں نہ گیرا سب دیکھتا ہوں, جب تک کہ آدمی اس کا کشتگی کا اظہار نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل حاصل نہیں کر سکتا. لہذا یہ تکلیف کے موقع پر تکلیف کا جائز طریقے سے اظہار اختیار غیر اختیاری طریقے پر, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ میرا بندہ روئے بھی تھوڑا, ارے بولا نہیں کہ تو تکلیف دے رہے تو اس واسطے تھوڑا بہت روئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ کوئی ناپسندیدہ بات نہیں, سر کے خلاف. ہاں سر یہ کرے کہ اللہ رو تو رہا ہوں لیکن اس واسطے رو رہا ہوں کہ کمزور ہوں, بندہ ہوں اور عاجز ہوں, اس واسطے رو رہا ہوں اپنی کمزوری کی وجہ سے. لیکن فیصلہ آپ ہی کر رہا, نصیحت آپ ہی کی سکتی, آپ نے جو فیصلہ کیا ہوگا اس کے اوپر یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے درجات میں یہ نہیں کرو گے تو کر لو تقدیر کا شکوا, الحمد للہ اعتراض کر لو اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے پر, یہ کہہ دو کہ صاحب یہ بے وقت ہوا یا غلط ہوا, کیوں ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا, وغیرہ وغیرہ یہ باتیں کرتے رہو. اس بات کے کرنے سے جو تکلیف پہنچتی تھی وہ تو پہنچ گئی, وہ ظاہر ہونے والی نہیں, وہ ختم ہونے والی نہیں, جو پہنچا ہے پہنچ گئی. لیکن یہ بات کہنے سے اس تکلیف کا اجر و ثواب ظاہر ہو جائے گا, اس تکلیف کا جو فائدہ تھا وہ ختم ہو جائے گا. اور ذرا سا آدمی یہ سوچے اگر بابا کا دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب تکلیف پہنچ رہی ہے تو پھر راضی کہتے ہیں اس کو, بولے بھی راضی نہیں ہو, روئے بھی اور اظہار غم بھی کریں اور راضی بھی ہو, یہ دونوں کام کیسے اکٹھے جمع ہوں گے؟ ارے اس طرح جمع ہوں گے کہ جیسے جب کسی آپریشن والے کے پاس جاتے ہو یا چیز پار کرنے والے کے پاس دانت نکلواتے ہو, ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہو, تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں, چیز سے بھی ہو لیکن ساتھ ساتھ اس کے پیڑ پر راضی بھی ہو, پیسے بھی دیتے ہو اس کو کہ ہاں کرو یہ کام, مجھے تکلیف پہنچاؤ. کیوں؟ اس واسطے کہ جانتے ہیں کہ یہ تکلیف پہنچ رہی ہے لیکن یہ تکلیف حقیقت میں میرے فائدے کے لیے, تو اس واسطے اس تکلیف کے درد کے اوپر اظہار تکلیف کا بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر راضی بھی ہے کہ ہاں پھر وہ کہیں میں نہیں کرتا, ہزار کسانے کرو گے, پیسے خرچ کرو گے, ڈبل فیس دو گے, کہ مجھے تکلیف پہنچا, اور اگر تکلیف نہیں پہنچاؤ گے تو اپنے آپ کو تو محروم رہو گے اس کی صحت کے فائدے. تو دراقی کا جتنے مسائل دنیا کے اندر آتے ہیں, جتنی تکلیفیں پہنچتی ہیں, جتنی پریشانیاں آتی ہیں, یہ دراقی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آپریشن جو ہو رہا ہے. ہمارے فائدے کے فائدہ ہی, ارے اس کائنات کے اندر کوئی ذرہ اللہ تعالی کے آلود کی مشیت کے بغیر نہیں ملتا, اور کسی حرکت کے پیچھے کوئی حرکت بغیر حکمت اور مسئلہ کے نہیں. اگر دیکھو اللہ تعالیٰ دیدہ دینا عطا فرمائے تو حقیقت کے سارے وسائل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی کے عنوان, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی کے مختلف رنگ, کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح آتی ہے کہ ہنسا کر آتی ہے, اور کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت رلا کر آتی ہے, کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت راحت پہنچا کر آتی ہے, اور کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت تکلیف پہنچا کر آتی ہے. تو میں کیا مانوں کہ اس تکلیف میں تمہارا انجام کتنا بہتر اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا, فرمایا کہ تکلیف تو تمہیں دے رہے لیکن اس تکلیف کے بدلے میں جو انعامات, جو راحتیں, جو مسرتیں ہم نے تمہارے لیے مقدر فرمائی ہیں آخرت میں, اس کا آج تم تصور نہیں کر سکتے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں صبر کرنے والوں کو ان کا اجر عطا فرمائیں گے جنہوں نے مصیبت پر صبر کیا تھا, اب لوگ دیکھیں گے کہ ان کو جتنا ادھر اس کا اجر مل رہا ہے, تو اس وقت لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کیسی سے چیری گئی ہوگی, کیسی سے کاٹی گئی ہوگی, تو ہمیں بھی یہ سبر کا اجر ملتا جو ان کو ملتا. تو حقیقت میں کوئی تکلیف ایسی نہیں جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عظیم الشان اجر نہ ہو. تو حقیقت میں ہر تکلیف نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن یہ ہے کہ ہم چونکہ کمزور ہیں اس واسطے اس کی تکلیف کے پہلو کو دیکھتے ہیں اور نعمت کے پہلو کو پہلو ہمیں اس وقت نظر نہیں آتا, ورنہ حقیقت میں وہ رحمت ہے. حضرت فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب حضرت حاجی بیت اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہی مضمون بیان فرما رہے تھے مجید میں, کہہ رہے بھیا کوئی مصیبت کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جو حقیقت میں نعمت ہے. ہر مصیبت نعمت, ہر تکلیف نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف. یہی مضمون بیان فرما رہے تھے. کہتے ابھی بیان کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص سامنے سے آ رہا ہے کوڑی گوڑ میں انتظام میں گھستے رہا خاص طور اس کے گرے ہوئے پانی بہرا بری حالت دیکھتے ہی آدمی کو احساس ہو کے گھومتے کھڑے ہو جائے اس کی حالت کو دیکھ کر. اس حالت میں آیا اور آ کر حضرت حاجی صاحب سے کہنے لگا کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری اس تکلیف کو دور فرما. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سوچنے لگے کہ حضرت حاجی صاحب کیا دعا کرتے ہیں. ابھی تو فرما رہے تھے کہ مصیبت نعمت ہے اور تکلیف بھی نعمت ہے, بیماری بھی نعمت ہے. اب اگر یہ کہیں کہ یہ بیماری دور کر دیجیے تو اس کو بتائیے کہ نعمت کے زبان کی دعا کر رہے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں حضرت کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں. تو حضرت نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ بھائی اس کے بعد سے دعا کرو, دعا یہ کرو کہ یا اللہ یہ تکلیف یا بیماری حقیقت میں تو نعمت ہے لیکن ہم کمزور ہیں اس نعمت سے متحمل نہیں. یا اللہ اس بیماری کی تکلیف بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دی. ہے تو بیماری بھی نعمت لیکن اللہ ہم کمزور ہیں اس کو برداشت نہیں کر پاتے, تو اس واسطے اس بیماری کی نعمت کو تکلیف کی نعمت سے بدل دی. وقت پتا چلا کہ اللہ تمہارے مطالعہ ان اللہ والوں کو کیا نظر عطا فرماتے ہیں, دونوں پہلوؤں کا حق ادا فرماتے ہیں. کہ ہے تو وہ بھی نعمت لیکن ہم کمزوری کی وجہ سے نعمت کا ادراک نہیں کرتے. اسی بات کا حضور آتا مدینہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت کو مانگو دے بول سکے سوچے کہ بھائی جب مصیبت اتنی بڑی نعمت ہے اتنے برا ماں ہوتے ہیں تو چلو مانگو نہیں, منع کرنا مانگو نہیں, اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. کیوں؟ مصیبت کو مانگنا یہ مصیبت کو دعوت دینا یہ بہادری کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور ابھی رکھ چکا ہوں کہ بہادری دکھانے اللہ تعالیٰ تو اس راستے باب اللہ مصیبت سے پناہ مانگتا, تکلیف سے پناہ مانگتا, یعنی بیماری سے پناہ مانگتا. آ جائے تو کہو کہ اللہ یہ برداشت نہیں ہو رہی, اب پھر حضرت سے اس کو دور کروا دیجیے, ادارے کی دعا کرو. لیکن ساتھ ساتھ یہ سمجھو کہ جب تک ہے اس وقت تک حقیقت میں اللہ کی نعمت, جب تک یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت. اور نعمت کیا ہے دیکھو, اگر یہ تکلیفیں نہ آئیں دنیا میں انسان کے اوپر سجنے پہنچے نہیں, ساری خوشیاں ہی خوشیاں ہوں, راحتیں ہی راحتیں, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں. آپ کو کئی بتا کہہ چکا ہوں کہ لگا تین عالم پیدا کیا ہے, ایک راحت ہی راحت کا عالم ہے وہ ہے جنت, ایک تکلیف ہی تکلیف کا عالم ہے وہ ہے دولت, اور ایک وہ عالم ہے جس میں دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں, راحت بھی اور تکلیف بھی, خوشی بھی اور رنج بھی. وہ یہ دنیا کوئی سکتی چاہے کہ مجھے اس کو خوشی خوشی ملے رنج نہ ملے, پوری دنیا کا انسان اس پر قابض نہیں. بڑے سے بڑا سرمایہ دار, بڑے سے بڑا دولت مند, بڑے سے بڑا حاکم وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ زندگی میں کبھی تو سرما نہ آئے, سرما تو آئے گا. اس لیے دنیا پہلے انسان کے لیے دی تو اس میں سرما تو آئے گا, لیکن اس صدمے کو کے فوائد یہ ہے کہ اگر صدمہ نہ آئے تو یہ انسان فرعون بن جائے, یہ نمرود بن جائے, یہ خدائی کا دعوے دار بن جائے, اللہ کو بالکل بھول جائے. لیکن اس صدمے کا پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے. جب بڑا مصیبت پیش آتی ہے تو اللہ کو یاد رکھتا ہے. تو جس صدمے یا جس تکلیف کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع حاصل ہو گیا, اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا موقع مل گیا, یہ تو معمولی نعمت ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ تکلیف تو بڑی زبردست آئی لیکن اس تکلیف کے اندر بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنے کا موقع ملا کہ اللہ اس تکلیف کو دور فرما دیجیے، اللہ برداشت نہیں ہو رہی اور پھر ہم اس کو دور فرما دیجیے. جتنی مرتبہ یہ دعا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، تعلق کے لیے استحکام پیدا. معمولی نعمت ہے جو نعمت کے صدیوں کے مجاہدوں سے بعض اوقات حاصل نہیں ہوتی، وہ بعض اوقات یہ تکلیفیں دعا کی دیر میں پل بھر میں انسان پہنچ جاتا. پھر اس واقعے یہی ایک نعمت کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا موقع مل جائے، یہ معمولی بات نہیں. اور بزرگوں نے فرمایا، ذرا سمجھ لو، بزرگوں نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، جیسا کہ بنایا صبر علی الطاعۃ صبر علی المعصیۃ علی المعصیۃ، یہ طاعت انجام دینا معصیتوں سے بچنا، یہ ممکن نہیں ہوتا بغیر مجاہدے کے. اور اس کے لیے صوفیاء کرام اور یہ کرام نے بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں. آپ لوگوں نے کس سے سنے ہوں گے، پہلے بھی سنا تھا، کیسے بڑے بڑے مجاہدے کیے. مجاہدے کے بغیر یہ نفس جو ہے قابو میں آتا نہیں. مجاہدہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت گرگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بعض اوقات اس کے لیے مباحات کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے. تو حضرت گرگوئی نے اس کی مثال دی کہ دیکھو یہ طاقت ہے نا، اس کو یوں موڑ دو، موڑ دیا. اب اس کو اگر سیدھا کرنا چاہو تو یہ پوری طرح سیدھا نہیں ہوتا، کیونکہ ایک سلوٹ اس کے اندر اس طرح آ گئی ہے، سیدھا نہیں ہوتا. تو اس کو سیدھا کرنے کا راستہ یہ ہے کہ الٹی طرف موڑو، الٹی طرف موڑو گے تو آپ یہ تارا سیدھا ہو گیا. فرماتے ہیں یہ ہے مجاہدہ، کہ انسان کا جو نفس ہے وہ خوبر بن گیا گناہوں کا، یعنی گناہوں کی طرف مڑ گیا. اگر اس کو سیدھا کرنا چاہتے ہو گناہوں سے بچانے کے لیے وہ سیدھا نہیں ہوتا. تو صبح کیا آپ کہتے ہیں تو الٹا موڑو اس کو، یعنی اس سے کچھ جائز کام بھی چھڑواؤ، اس سے کھانا چھڑواؤ، اس سے پینا چھڑواؤ، اس سے جائز خواہشات کو پورا کرنا چھڑواؤ، تو جب الٹا موڑو گے تو پھر یہ سیدھا آ جائے گا دوستوں. یہ ہے مجاہدہ. تو حضرات فرماتے ہیں کہ جب تک مجاہدہ نہ کرے انسان اس وقت تک خواہشات انسان کے قابو میں نہیں رہتے، سب الگ تھا سب ہمیں معافیا حاصل نہیں ہوتا. تو اس لیے مجاہدہ کرانے پڑتے. اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر مجاہدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، ہمت نہیں پاتا. جیسے کہ آج کل ہم لوگ ہیں تو ہمارے لوگ سنا کے کہاں کرو گے مجاہدات اور ریاضتیں جو بزرگوں نے کی ہے، کہاں کرو گے. تو جاننے کا رحمت ہے کہ بعض اوقات یہ جو مسائل یا تکلیفیں بھیج دیتے ہیں یہ غیر اختیاری مجاہدہ ہوتا ہے، غیر اختیاری مجاہدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مطالعہ کی طرف سے تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، تو کیا ہوا؟ یہ غیر اختیاری مجاہدہ ہوا. تم نے اپنے نفس کو گناہوں کی طرف موڑ رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ غیر اختیاری مجاہدے کے ذریعے دوسری طرف موڑتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق استوار ہوتا ہے اور اس مجاہدے کے فوائد حاصل یہ ہوتے ہیں کہ انسان سیدھا ہو. تو یہ غیر اختیاری مجاہدے کے اندر انسان کی اتنی ترقی ہوتی ہے، باطن کی اتنی ترقی ہوتی ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ بابا پاک اختیاری مجاہدے میں سے نہیں، اتنی ترقی ہوتی ہے باطن کے درجہ. تو تمہیں معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، لیکن آپریشن کرنے والا آپریشن کر رہا ہے. وہ فاسد مادہ جو تمہارے روح کے اندر جمع ہو گیا تھا اس کو اس آپریشن کے ذریعے نکال رہا ہے. تو اس کے اوپر جو تکلیف ہے، چاہے چلاؤ چاہے تکلیف پیدا کرو لڑو، لیکن وہ مادہ نکل رہا ہے. اگر تمہارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، استوار ہے، اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی ہو، تو یہ فاسد مادے نکل جائیں گے، فاسد مادے ختم ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں مجاہدے کی جو فائدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق قائم ہو جانا، وہ حاصل ہو جائے گا. تو اسی واسطے فرمایا کہ بخار ہے تو کہا کہ تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، یہ تمہاری پاپی کا دریا. حدیث میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب کسی بیمار آدمی کے پاس جاؤ بخار میں خاص طور پر، تو اس سے کہا لابا سا طہور انشاءاللہ، کہ کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری تمہارے لیے پاکی کا ذریعہ ہوگی. تو یعنی یہ بیماری حقیقت میں برائی نہیں، حقیقت میں یہ نعمت ہے اور تمہارے لیے پاکی کا ذریعہ ہوگی گناہوں سے
اور غزائل لابا کا بہور انسان. تو گناہ معاف کر
یہ غیر اختیاری مجاہدات اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تو بیماری کی بات ہے اور جتنے بھی ناگوار امور دنیا میں پیش آئے چلا کے طبیعت امور پیش آئے ان سب کو یہ سمجھو کہ یہ غیر اختیاری مجاہدہ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا
اور مانگو نہیں اور اس کے اضافے کی خواہش نہ کرو اللہ تعالیٰ سے اس کا ازالہ مانگو کہو کہ اللہ ہے تو نعمت لیکن میں کمزور ہوں اب رحمت سے یہ دور کروا دوں گا
اور ساتھ ساتھ یقین رکھو کہ انشاءاللہ اس میں میرے لیے نفع ہے دنیا اور آخرت یہ بچہ کسی کا نام صبر ہے اور کسی کے نتیجے میں فرمایا اس حدیث کے اندر کہ جب کوئی میرا بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس کا صحت اگر دیتا ہوں تو خون کے بدلے دوسرا خون میرے پہلے جو خون تھا اس میں ناپاکیاں بھری ہوئی تھی اس میں خواہشات نفسانی کے سوائب موجود تھے اس کے اندر گناہوں کے تقاضے موجود تھے لیکن جب اس میرے بندے نے صبر کا مظاہرہ کیا تو اب اس کو میں ایک نیا خون دے رہا ہوں ایسا خون جو گناہوں سے پاک ایسا خون جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قوی کرنے والا ہے ایسا خون دے رہا ہوں اور اس کا گوشت بھی بدل دیتا ہوں کہ پہلے گوشت کے اندر تقاضے سے گناہوں کے معصیتوں کے اب انشاءاللہ کم ہوں تجربہ کر کے دیکھ لو کہ جب تکلیف میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصیت پر راضی رہے اور صبر کا مظاہرہ کرے تو تکلیف سے فارغ ہونے کے بعد آپ دیکھو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں پہلے سے کہیں زیادہ اضافہ ہو تجربہ کر کے دیکھو اور یہی علامت ہے کسی مصیبت کے وبال ہونے میں اور اللہ کی رحمت ہونے میں فرق کی بنیاد گر جائے سمجھ لو بعض مرتبہ اللہ بچائے اللہ بچائے تکلیفیں اور مصیبتیں اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اتنا پورے وبال ہوتا ہے اور بعض مرتبہ مصیبتیں رحمت ہوتی ہیں تو دونوں میں فرق یہ ہے بزرگوں نے فرمایا کہ جس مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کی توفیق ہو جائے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق ہو جائے کہ یا اللہ یہ تکلیف میری دور کروا دیجیے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر انسان راضی بھی ہو اور اس کے ادارے کی بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو سمجھ لو کہ یہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور خدا نہ کرے مصیبت آئے تکلیف آئے اور اس تکلیف پر یا تو شکوہ ہو اللہ تعالیٰ سے یا اس تکلیف کے نتیجے میں رجوع اللہ میں کمی واقع ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی طرف انسان رجوع نہ کرے اور چھوڑ بیٹھے اللہ تعالیٰ کی عبادات کو تو الحمدللہ یہ علامت اس بات کی کہ یہ تکلیف وبا یہ وبا یہ عذاب حضرت ایوب علیہ السلام پر ہر مسلمان جانتا ہے کیسی بیماری سے سب کا پیش آیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں ہر صورت حال کا نمونہ رکھا ہے ایسی بیماری کہ سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو اس وقت میں شیطان آ کر بیٹھا تھا کہ اے ایوب یہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں یہ عذاب ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام جواب میں یہی فرماتے کہ یہ عذاب نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے نعمت ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے اس بیماری کے اندر بھی اپنے پروردگار سے چھپنے کے بجائے اس کو پکارنے کی توفیق ہو رہی رب دینی مغلوب بن سکے یا اللہ میں مغلوب ہوں مجھے میری مدد کرنا چاہیے رب دینی مسلم مغلوب روحان تعالیٰ حبر راہنی یا اللہ مجھے اس بیماری نے آ کر پریشان کر دیا ہے آپ راہ کرنے والے مجھے میری بیماری کو دور کروا دیں تو جس بیماری اور جس تکلیف میں اللہ کو یاد کرنے کی توفیق ہو جائے اللہ سے رجوع کی توفیق ہو جائے سمجھ لو کہ یہ رحمت اور جس میں الحمد للہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع نہ ہو شکوا ہو اعتراض ہو سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے
کیونکہ جس طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہے ہوا تو یہ نعمت نہ بنی, صبر نہ ہوا. اب جب نعمت نہ بنی تو اس کا مانا یہ کہ کسی سابق عمل کی سامت ہے, سابق عمل کی ضرورت ہے, گناہ کار ہے, اس کا بھی راستہ یہی ہے. جب ایسی کیفیت ہو تو فوراً توبہ اور استغفار کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے پناہ مانگے. اسی لیے فرمایا بزرگوں نے کہ بیماری ہو یا تکلیف ہو تو اس میں انسان اپنے معمولات کو بالکل بھی اثر کرنے کے بجائے کم کر دے, مختصر کر دے, لیکن بالکل ہی ترک نہ کرے. اکثر انسان کھڑے ہو کر نہیں ہو رہا, بیٹھ کے کرنے, بیٹھ کے نہیں ہو رہا, لے کے کرنے, سو مرتبہ نہیں ہو رہا, پچاس مرتبہ کرنے, پچاس نہیں ہو رہا, دس مرتبہ کرنے, دس میں ایک مرتبہ کرنے, لیکن ترک نہ کرے. اس واسطے کہ اگر ترک کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ ہوا تو اندیشہ ہے کہ خدا رہتا ہے یاد آپ میں داخل ہو. اس واسطے کسی بھی پریشانی کسی بھی تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع رکھو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب بھائی دعا کرتے کرتے الحمد للہ تھک گئے اور معاملہ تو وہیں سوال کوئی فرق نہیں آتا, تو خوب سمجھو کہ دعا سے تھکنا کبھی نہیں. دعا تو وہ چیز ہے کہ جو انسان کرتا ہی رہے, کرتا ہی رہے, ملے تو بھی نہ ملے تو بھی, کیونکہ دعا ایسی چیز ہے کہ وہ رائے نہ کبھی نہیں جاتی. یا تو وہ چیز مل جاتی ہے جو مانگ رہا ہے یعنی آپ, یہ اور اگر وہ نہیں ملتی تو اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ عرفہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. تو اگر دعا سے تھک کے بیٹھ گئے تو الحمدللہ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ تکلیف جو تھی یہ نعمت نہ تھی, الحمدللہ کہیں عذاب میں داخل نہ ہو اور بے صبری رہا. دعا مانگتے رہو, مانگ اس سے بے پرواہ ہو کر کہ کیا مل رہا ہے اور کتنا مل رہا ہے, بے پرواہ ہو کر مانگتے رہو. میں تو مانگوں گا, میں تو بندہ ہوں, آپ میں تو بھی مانگوں گا, نہیں میں جائیں گے تب بھی مانگوں گا. ایسا اس در کی دعا کو ادھر میرے پاس ہے نہیں, جاؤں تو کہاں جاؤں. اس واسطے چاہے قبول ہو کہ نہ ہو, مانگتے رہو اور مانگتے رہو, رٹ لگاتے رہو, رٹ لگاتے رہو. اور جو اللہ کا بندہ یہ کام کرتا ہے کہ کسی بھی حالت میں دعا سے تھکتا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بالآخر اس کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں, وہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں آپ کے طرف قیامت کا گنجت آ گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز عطا فرماتے ہیں. تو تھکو نہیں, ہارو نہیں, دعا کرنے کرتے رہو. تو خلاصہ یہ نکلا خبر کا, جو بات کا خلاصہ وہ یہ کہ تکلیف کا اظہار, رونا یہ خبر کے مناسب ہے. صرف ایک بات کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہو اور کے ساتھ ساتھ تکلیف کے اظہارے کی دعا بھی کرتے رہو. خطرہ نہیں سے کہ سب دائر ہو رہی سب نہیں ہو رہی, دعا کرتے رہو کرتے رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان شاء اللہ اس تکلیف کو تمہارے لیے نعمت بنا دے. اور یہ چھوٹی ہو یا بڑی, بیماری ہو یا آزاری ہو, پریشانی ہو یا بے روزگاری ہو, فقر و فاقہ ہو یا چیز کوئی بھی تکلیف ہو, ہر تکلیف کے اوپر یہی اصول منتخب ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر روٹی ڈالے. یہ کام کرو گے تو فرمایا کہ نماز وقت کا ضرور اجرا ہو بغیر حساب, اللہ تعالیٰ بے حساب اجرا عطا فرما دے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ صبر کے ذریعے بزرگوں نے فرمایا, جیسے میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا نا کہ دو عبادتیں ہیں, ایک شکر اور ایک صبر, دونوں بڑی اعلیٰ درجے کی عبادتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی مقبول عبادتیں ہیں. لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ انسان کے باطن کی ترقی میں صبر کی عبادت جتنی مفید ہوتی ہے اتنی کوئی اور عبادت مفید نہیں ہوتی, یعنی جس تیزی کے ساتھ کی صبر کی حالت میں ہوتی ہے اتنی کسی اور حالت میں نہیں ہوتی, کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے انسان. جو کسی نے کہا کہ وادی عشق بسے دور و دراز وقت والے, وادی عشق بسے دور و دراز وقت والے, کئی سمجھ جاتا ہے سب سال باہے جائے, کہ عشق کی وادی وہ تو بہت دور تھی, سارا سال لگتے ہیں اس کو ختم کرنے میں, لیکن بالا صاحب یہ سارا فاصلہ ایک آنکھ میں طے ہو جاتا ہے,
ایک ماہ میں اللہ تعالیٰ کا بستر فرما دیتے ہیں. ایک بستر ایک آہ صبر کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں نکل گئی تو اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں انسان تو بہت تیزی سے ترقی ہوتی. لیکن مانگو میں یہاں تک میرے بھائی ہمارے صلی اللہ تعالیٰ سے بہت یہاں تک اس کا اہتمام فرما دیتے کہ کسی بچے کا نام بھی صابر یا لڑکی کا صابرہ رکھنے کو پسند نہیں کرنا. صابر اور صابرہ جائز تو ہے رکھے کوئی آدمی نام تو ناجائز نہیں ہے, لیکن ذوق کی بات ہے کہ میرے بھائی ہمارے صلی اللہ سے فرما دے کہ بھائی صابر نام نہ رکھو صابر رکھو. کیوں؟ اس واسطے کہ صابر نام رکھنے میں صابرہ نام رکھنے میں یہ ایک طرح کی دعوت ہے کہ مصیبتیں آئے اور میں اس پر صبر کروں. یہ دعوت ہے اور یہ دعوت دینا مصیبت کو یا بلانا یہ بندے کا کام ہے. بندے کا کام تو پناہ مانگنا کہ یا اللہ میں پناہ مانگنا, میں کمزور ہوں مجھے ویسے ہی درجات عطا فرما دیجیے, مجھے اپنی حالت سے وہ اجر وہ مرتبہ وہ جو آپ مصیبت میں عطا فرماتے ہیں یا اللہ مجھے ویسے ہی عطا فرما دیجیے, میں تو کمزور ہوں کہ وہ درجہ میں اس درجے کا میں اہم نہیں. تو اس واسطے صابر کہتے ہیں نام بھی نہ رکھو صابر اور صابرہ. اور کئی مطلب ایسا ہوا کہ کوئی خاتون تھی بیچاری ساری عمر تکلیفوں میں گزاری, کوئی تکلیف میں صبر کاٹے میں بیماریوں میں آفات میں, اور ہمارے ساتھ پرسل آفروں کے پاس آئے اور اس نے ہمارے ساتھ دعا بھی فرمائی اور فرمایا بیٹھو کا نام بدل لو صابرہ کے بجائے اس کا نام شاکرہ کر دیا. اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ کسی ہفتے کے بعد اس کی مصیبتیں تکلیفیں دور ہو گئی اور وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرمائی اور نام بھی بدل. تو اپنی طرف سے نہ مانگو تکلیف, لیکن آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی مصیبت بتاتے رہو, اس کو نعمت سمجھو اور اس کے ازالے کی دعا کرتے رہو. یہ ہے صبر کا کام. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم کو جو تینوں قسمیں ہم نے بیان کی صبر الصاعب صبر المعصیہ صبر المصیبہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اپنے اپنے موقع پر تینوں قسموں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ وہ اجر جو اس میں بیان کیا گیا ہے اس اجر کا ہم کو بھی مورد بنا کر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب العالمين يا غياث المستغيثين أقف فضل وفرحتك يا أحمد جمال تمام جراحك معاف فرحتك يا الله ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے سفیا عالمی ہر طرح کے گناہوں کو معاف کرنا, یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو درد درد فرما, یا اللہ ہمارے عمل و اخلاق کی اصلاح فرما, یا اللہ ہمیں تجارت سے بچنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ کے بعد سنت کی توفیق عطا فرما, یا اللہ ہر طرح کے شرطے خطرے سے معافیتوں سے منقرات سے ہمارے گھر والوں ایسا احباب متعلقین سب کی حفاظت فرما, یا خبر رحمین اپنے فضل و کرم سے اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ اپنے دین کی صحیح باب عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما, یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما, یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما. یہ فتح صاحب نے بجا کر رکاب صاحب ان کی اہلیہ تین دن سے بہت چار اسپتال میں دعا کی درخواست کی, یا اللہ آپ کے رحمت سے اپنے سب کو صحت و آفت کامل